أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے بارے میں ہے کہ نہج البلاغہ کی مختصر شناخت پیش کرنا ہے کہ نہج البلاغہ کے ہر موضوع کے بارے میں مولا کا کیا نظریہ ہے، مختصر شکل میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا مد نظر ہے. ظاہر یہ اجمالی تشریح اور مطالعہ ہے تاکہ خود سامعین نہج البلاغہ کے شوق پیدا ہو جائے اور نہج البلاغہ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے. اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. یہ کتاب علی کے اقوال کے مجموعہ کا نام ہے. علی اسلام میں پیغمبر کے بعد سب سے اہم شخصیت ہے، اسی لیے قرآن و حدیث کے بعد علی کے کلام سب سے زیادہ معتبر ہے. علی کی عظمت باقی اصحاب اور تابعین سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے علوم کا علی کے علم کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کے مشہور شارح، جن کا تعلق سنی مذہب سے ہے، کہتا ہے کہ علی کے علم اور علی نے جو کچھ توحید کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور 12,000 صحابہ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. اسی لیے علی علیہ السلام کا کلام سب سے اہم منبع ہے قرآن و سنت رسول خدا کے بعد، اور اسی لیے اسلام سمجھنے کے لیے علی کے کلام کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا. علی کے کلام کو دوبارہ معاشرے میں زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، معرفت کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، ہر حوالے سے. اہل دنیا کو نجات دے سکتا ہے یہ کلام، لیکن سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے. مولا کا یہ کلام سب سے اہم کلام ہے، اس کے اعتراف سب نے کیا ہے. ابن ابی الحدید کہتا ہے اگر علی کے خطبہ 221واں خطبہ کے سامنے سن کر اگر تمام عرب کے فصحاء اور بلغاء سجدے میں جائے، سجدہ ریز ہو جائے، کوئی تعجب کی چیز نہیں، حق بجانب ہے. طٰہٰ حسین مصر کے عظیم ادیب، جو عصر حاضر میں اس کے مانند کوئی نہیں ہے، کہتا ہے کہ علی کے وہ کلام جس میں فرمایا انک لملبوس علیک، ایک آدمی آیا علی کی خدمت میں جنگ جمل کے بعد اور کہا یا علی حق کس طرف ہے؟ اس طرف بھی بزرگ صحابی ہے، اس طرف آپ اور ہزاروں صحابی ہے، حق کس طرف ہے؟ تو فرمایا تم افراد کے ذریعے، آدمیوں کے ذریعے حق پہچاننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ حق کے ذریعے آدمیوں کو پہچاننے کی کوشش کرو. انک لملبوس علیک، اعرف الحق تعرف اہلہ، تم غلطی پر ہو، حق کو پہچانو، پھر حق والوں کو تم پہچان لو گے. یہ علی علیہ السلام کا یہ جملہ. طٰہٰ حسین کہتا ہے کہ اگر کلام خدا کے بعد ایسا جملہ کسی نے نہیں سنا ہے، کسی نے نہیں کہا ہے، اگر ہم کہیں گے تو کوئی خاص بات نہیں ہے. تو سارے بزرگان کا اعتراف ہے. ایک انگریز مفکر کہتا ہے کہ اگر اس وقت علی ہوتے تو مسجد کوفہ میں علی کے خطبہ سننے کے لیے عرب کے بجائے سارے انگریز مغرب والے آ جاتے. تو یہ کلام عظیم کلام ہے. اسی کلام کے آثار کو دیکھ کر، جامعیت کو دیکھ کر، عمق کو دیکھ کر، کچھ لوگوں نے اس کلام میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، شک کو شبہ کرنے کی کوشش کی ہے. شیخ محمد عبدو، جو مصر کے عظیم عالم گزرے ہیں اور شناختہ شدہ ہے سب کی خدمت میں، سب کے پاس، وہ کہتا ہے کہ کلام خدا و کلام رسول کے بعد سب سے زیادہ علمی اور جامع کلام علی کا کلام ہے۔ تو علی کی عظمت نہج البلاغہ میں محدود نہیں ہے، لیکن نہج البلاغہ علی کی عظمت، علی کی علمی عظمت، علی کے ادبی عظمت کے ایک شاہکار ہے یقیناً۔ اس بنا پر لوگ کوشش کرتے ہیں اس نہج البلاغہ کی تکذیب کرنے کی، اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں قدیم زمانے سے، یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ نہج البلاغہ کا تعلق علی سے نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید نے جب اپنے استاد سے پوچھا تو خصوصاً کچھ لوگ نہج البلاغہ کے اندر جو خطبہ شقشقیہ ہے اس کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ خطبہ علی کا نہیں ہے، سید رضی نے اپنی طرف سے بنایا ہے اور علی کی طرف نسبت دی ہے۔ تو ان کو استاد کہتا ہے سید رضی اور ان کے آبا و اجداد ایسا خطبہ نہیں کہہ سکتا، یہ خطبہ پورا نہج البلاغہ کے شبیہ خطبہ ہے اور علی ہی کے زبان سے نکل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کلام ایسا کلام ہے اور ایسے علمیت کا حامل ہے۔ انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والوں کا ہدف یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے یہ کلام علی ہے تو علی کی عظمت ثابت ہوتی ہے، علی کی عظمت ثابت ہونے سے مذہب تشیع کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کوشش کرتے ہیں اس کلام کو، اس خود کتاب کی نسبت کو جھٹلانے کی، یا کم از کم کتاب کو نہ جھٹلا سکے تو کم از کم کتاب کے اندر خطبہ شقشقیہ جیسے خطبوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مذہب شیعہ کی حقانیت ثابت نہ ہو۔ لیکن یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہے اور دنیا اس کتاب کے سامنے، اس کلام کے سامنے جھک گئی ہے۔ جس نے بھی نہج البلاغہ کے مطالعہ کیا، نہج البلاغہ کی عظمت کا اعتراف کیا، اسی لیے سنی شیعہ سب نے اس کتاب پر شرح لکھا، سب اس کی عظمت کو مانتے، قدیم زمانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ بنو امیہ کا بہت بڑا ادیب کاتب تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا ادب کی یہ ترقی، یہ عظمت کہاں سے، کہا کہ میں نے علی کے خطبات یاد کیے، اس لیے وہاں سے میں نے یہ ادب حاصل کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ کی یہ عظمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن کوشش کی ہے، ناکام کوششیں کی گئی ہے تاکہ اس کی نسبت کو ختم کرے۔ لیکن ابھی متعدد کتابیں لکھی گئی ہے خصوصاً نہج البلاغہ فاؤنڈیشن کی طرف سے، کہ وہاں پر ثابت کیا کہ ہر خطبہ نہج البلاغہ کے اندر موجود، ہر خطبہ، ہر خط سید رضی کے پیدائش سے پہلے تألیف ہونے والی، تصنیف ہونے والی کتابوں کے اندر ہے، وہ بھی عام مسلمانوں کے کتابوں کے اندر ہے، یہ ثابت ہو گئی ہے۔ اسی لیے پہلا جواب یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے تمام خطبوں کے سند محفوظ ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ خود اپنی حقانیت کے اوپر گواہ ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ ابھی دیکھیے قرآن مجید کلام خدا ہونے پر گواہ کیا ہے، سند ہے نہیں، قرآن مجید کی عظمت، فصاحت و بلاغت خود شاہد ہے، یہ کلام اللہ ہے، کلام بشر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے علی کے کلام، نہج البلاغہ کی جو فصاحت و بلاغت ہے، وہ شاہد ہے کہ علی کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک علمی کتاب، ایک علمی کتاب کے لیے وہی علم کافی ہے اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اور ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر جو مطالب موجود ہے ان میں سے 90 یا 95% نہج البلاغہ کے اندر جو مطالب موجود ہے ان میں سے 95% 90% کا تعلق حکمت سے، وعظ و نصیحت سے، معارف سے ہے، جن کو دلیل کے ذریعے، استدلال کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں اور اس کے حقانیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سند کے بغیر بھی وہ ثابت، فلسفی کتاب اگر آپ مانتے ہیں تو اس کی دلیل کو دیکھتے ہیں، سند کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ایک شعر کی عظمت کو اگر مانتے ہیں، سند کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اس کی شعر کی فصاحت و بلاغت سے اندازہ ہوتا ہے یہ شعر کس پائے کا ہے۔ اسی طرح سے نہج البلاغہ کے اندر جو مطالب ہے وہ مطالب حکمت کے باتیں ہیں، اس میں حکمت کی باتیں ہیں، وعظ کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، اسی لیے سند کے بغیر بھی نہج البلاغہ حجت ہے۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ کی عظمت اور علی کے ہونے کی اور ایک دلیل یہ ہے کہ اب دیکھیں سید رضی کی عظمت کو سب مانتے ہیں، سید رضی جس نے نہج البلاغہ کے خطبوں کو ایک کتاب کے اندر، علی کے خطبوں کو، علی کے خطوط کو، علی کے کلمات قصار کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا، اس کی پاکی اور طہارت نفس کو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ تاریخ میں پڑھیے سید رضی کے جو مقام ہے، علم و ایمان کے حوالے سے، وہ بھی گواہ ہے کہ سید رضی اس کتاب کے اندر کلام علی کو پیش کرتے ہیں، نہیں کہتے روایت ہوئی ہے علی کی طرف سے، بلکہ کہتے ہیں علی نے فرمایا ہے، علی کا خطبہ ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ یہ خطبے علی کے ہیں، یہ خطوط علی کے ہیں. اسی لیے سید رضی جیسا قابل اعتماد معتبر سچے انسان روایت کی شکل میں نقل نہیں کرتے، اطمینان کے ساتھ نقل کرتے. اس کے علاوہ اگر سید رضی کوئی آدمی اتنے معیار، اتنے بلند معیار کے مطالب اگر اس کے پاس ہو، کیوں دوسرے کی طرف نسبت دے، اپنی طرف نسبت دے. لوگ دوسروں کے علوم کو چراتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اشعار کو چوری کرتے ہیں، تو اگر سید رضی کے پاس ایسا علم کا سرمایہ ہوتا تو کیوں علی کی طرف نسبت دے، اپنی طرف کیوں نسبت نہ دیتے. تو اس طرح کے بہت سے ادلے ہیں، ان ادلے کے سائے میں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ تمام خطبہائے نہج البلاغہ، خطوط نہج البلاغہ، کلمات قصار نہج البلاغہ کے اسناد ابھی موجود ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. صرف انکار کرنے والے در حقیقت اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ناکام کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک عرض. اب علی علیہ السلام خود اپنے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں، انا لامراء الکلام، ہم کلام کے امیر ہیں، کلام کے ریشے بھی ہمارے اندر ہے، ہمارے خاندان میں ہیں، کلام کے شاخ بھی ہمارے اندر ہے. یعنی کلام کو تشبیہ ایک درخت کے ساتھ، جس کے ریشے بھی آل محمد کے خاندان میں، اس کے شاخیں بھی آل محمد کے خاندان میں. یعنی پورا کا پورا کلام اور فصاحت و بلاغت علی اور آل علی کے پاس، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان سے بہتر کسی نے بات نہیں کی ہے. ان کی فرمائشات اپنی حقانیت کے اوپر دلیل ہے. مولا امیر المومنین نے مختلف موضوعات میں گفتگو کی ہے، ان موضوعات میں سے ایک توحید ہے. سب سے افضل معرفت توحید ہے، کیونکہ وہ علم افضل ہے جس سے سب سے زیادہ انسان کی سعادت وابستہ ہو. تو معرفت خدا سے انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت وابستہ ہے، اسی لیے توحید اور خدا کی معرفت سب سے افضل ہے. علی نے سب سے زیادہ نہج البلاغہ میں توحید کے بارے میں بات کی ہے، اور خدا کی وجود کے اوپر، خدا کی وحدانیت کے اوپر، خدا کی صفات کے بارے میں علی نے نہج البلاغہ میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے. علی علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ توحید کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے، اس بات خدا کے حوالے سے، قرآن مجید نے جس برہان سے سب سے زیادہ استفادہ کیا، آپ جانتے ہیں خدا کے اس بات کے لیے فلسفی براہین بہت ہے، لیکن ان براہین میں سے ایک برہان نظم ہے. نظم کے ذریعے خدا کو ثابت کرنا، قرآن نے بھی، اگرچہ قرآن نے فلسفی براہین کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن جس برہان کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے برہان نظم ہے. برہان نظم کا مطلب یہ ہے ایک سسٹم کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کوئی سسٹم بنانے والا. فرض کیجئے ایک جگہ پر اینٹیں ہیں، سریے ہیں، اور کیا نام لوہے ہیں، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، سب کچھ ہے، پڑی ہوئی ہے ایک جگہ پر. آپ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ادھر پڑی ہوئی ہیں. چند قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک مکان ہے جو کھڑی ہے، اچھی خوبصورت بلڈنگ ہے، جس کے دروازے ہیں، جس کی کھڑکیاں ہیں، جس میں سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے، شیشے لگے ہوئے ہیں، در و دیوار ہے، رنگ و روغن ہے، سب کچھ ہے. اس کو دیکھ کر آپ دیکھتے کہ جو کچھ سامان چند قدم پہلے پڑے ہوئے تھے، وہی سامان اس مکان میں بھی موجود ہے. فرق اتنا ہے کہ اس مکان میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، کھڑکی اپنی جگہ پر، دروازہ اپنی جگہ پر، اینٹیں اپنی جگہ پر، چھت اپنی جگہ پر، دیواریں اپنی جگہ پر، پنکھے اپنی جگہ پر، تارے اپنی جگہ پر، ہر چیز اپنی مناسب جگہ پر ہونے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس مکان کو ایک ماہر معمار نے بنایا ہے رہائش کے لیے. نظم کا مطلب یہی ہے کہ چند چیزوں کو اس طریقے سے سیٹ کیا جائے کہ ایک مقصد حاصل ہو. یعنی اس آدمی کا مقصد رہائش ہے، رہائش کے لیے ان وسیلوں کو، لوہا مٹی، سیمنٹ اور فرض کے کھڑکیاں، ان سب کو اس طریقے سے سیٹ کیا ہے کہ مکان بن سکے اور رہائش کے قابل بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں برہان نظم. یہاں سمجھ میں آتا ہے کوئی ہستی ہے، کوئی آدمی ہے جس نے اس مکان کو بنایا ہے، اس لیے کہ ہر شے اپنی مناسب جگہ پر ہے. لیکن اس سے چند منٹ پہلے جو آپ نے پڑے ہوئے سامان کو دیکھا, اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ گارڈین لا کر ان چیزوں کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے اور کسی خاص مقصد کے تحت اس کو ادھر سیٹ نہیں کیا, سیٹ ہی نہیں ہوئی ہے. تو خدا نے قرآن مجید میں کائنات کے اس نظام کو پیش کیا ہے, پیش کر کے فرماتا ہے کہ اس نظام سے معلوم ہوتا ہے کائنات کو کوئی خالق ہے. برہان نظم کی خوبی یہ ہے کہ برہان نظم پتہ چلتا ہے کوئی ہستی ہے جس نے ان چیزوں کو سیٹ کیا اور جس کا مقصد ہے, جس کے پاس علم ہے. فرض کہ یہی مکان, جب مکان کے چیزوں کو منظم طریقے سے سیٹ کیا, اندازہ ہوتا ہے کوئی ہستی ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی معمار ہے جس نے ہر چیز کو اپنی مناسب جگہ پر رکھا. ایک, اس کے پاس علم تھا, دو, اس کے پاس طاقت تھی یہ کام کرنے کی, تین, اس کے پاس ایک مقصد تھا رہائش کے, چار. یہ چار چیزیں ثابت ہو جاتی ہے برہان نظم سے. تو برہان نظم وہ برہان ہے جس کو ایک فیلسوف بھی سمجھ سکتا ہے, عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اس میں معرفت خدا کا باعث بھی ہے, خدا کی محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے, خدا کے علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے, خدا کی قدرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے, خدا کے وجود پر بھی علم ہوتا ہے. اسی لیے برہان نظم کو قرآن پیش کرتا ہے. مولا امیر المؤمنین بھی نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر برہان نظم سے مدد حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھیے چونٹی کی, مولا چونٹی کے وجود کے اندر جو نظم ہے اس کو پیش کرتے ہیں, شہد کے مکھی کے وجود کے اندر جو نظم اس کو پیش کرتے ہیں, مور کے وجود کے اندر جو نظم ہے اس کو پیش کرتے ہیں, ٹڈی کے وجود کے اندر جو نظم ہے اس کو پیش کرتے ہیں, چمگادڑ کے وجود کے اندر جو نظم ہے اس کو پیش کرتے ہیں, پھر کل کائنات میں جو نظم ہے اس کو پیش کر. فرماتے ہیں اس نظم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس قدرت ہے, جس نے ایک خاص مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا ہے. یہ آپ دیکھیں, اس کائنات میں سورج اور زمین کا فاصلہ 150 ملین کلومیٹر ہے. اگر اس فاصلے سے کم تر ہوتا تو زمین گرمی کی وجہ سے رہائش کا قابل نہ ہوتی, اگر زیادہ دور ہوتی زمین تو سردی کی وجہ سے رہائش کے قابل نہ ہوتی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب سورج کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ دریاؤں پر, سمندروں پر دھوپ پڑنے سے بخار اٹھتی ہے, بھاپ اٹھتی ہے, بخار اٹھتی ہے اور بارش کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح سے چاند اور زمین کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر اس سے زیادہ نزدیک ہو چاند زمین سے تو زمین کے اندر جو پانی ہے وہ خشکی پر آ جاتی, مد و جزر کی وجہ سے, کشش کی وجہ سے پانی اوپر آتے اور زمین رہنے کے قابل نہ ہوتا. اگر چاند بہت دور ہوتا پانی بہت نیچے چلے جاتا, اتنے فاصلے پر رکھا کہ اہل زمین کے لیے یہ پانی قابل استفادہ ہو اور خشکی بھی قابل استفادہ ہو. اب زمین کے اندر جو آکسیجن ہے اور ڈائی آکسائڈ کاربون ہے, اس کے رابطے دیکھیے, اگر انسان اور جانوروں کو آکسیجن کی ضرورت ہے, اگر سارے آکسیجن سے استفادہ کرتا جائے سارے آکسیجن ختم ہو جاتا اور زمین رہائش کے قابل نہ ہوتی. اسی طرح سے آپ دیکھیے ڈائی آکسائڈ کاربن کی ضرورت نباتات کو ہے, گیاہان کو ہے, اگر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے جائے یہ بھی ایک دن ختم ہوتا, تمام گیاہان ختم ہو جاتے, تمام انسان, تمام حیوان ختم ہو جاتے. خدا نے ایسا سسٹم بنایا کہ انسان آکسیجن لیتا ہے, اس کو ڈائی آکسائڈ کاربن میں تبدیل کر کے معاشرے کو پیش کرتا ہے, زمین میں پھیلاتا ہے انسان اور جانور, اور نباتات جو ہے ڈائی آکسائڈ کاربن لیتا ہے اس کو آکسیجن میں تبدیل کرتا ہے. یعنی ایسا سسٹم بنایا کہ آکسیجن کی مقدار بھی ہمیشہ برقرار رہے, ڈائی آکسائڈ کاربن کی مقدار بھی برقرار رہے, اور آکسیجن کی مقدار کو اگر زیادہ خدا خلق کرتا, جتنا ہے اس سے زیادہ خلق کرتا, تو جہاں کوئی آگ لگ جاتی تو آگ بجھانا ناممکن ہوتا. تو اتنے مقدار میں خلق کیا کہ انسان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آگ کا خطرہ بھی زیادہ نہ ہو. تمام چیزیں اس عالم میں اس خاص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے. آپ دیکھیے یہ پہاڑ ہے, اگر پہاڑ نہ ہوتے تو سمندروں سے جو بخار اٹھتا یہ بخار بارش میں تبدیل نہ ہوتا. اگر بارش میں تبدیل بھی ہوتا نہروں کی شکل میں, چشموں کی شکل میں, دریاؤں کی شکل میں نہ بہتا, یہ ایک دفعہ زمین میں چلا جاتا. لیکن خدا نے ایسا سسٹم بنایا کہ یہ بخار چلے جائے پہاڑوں کے اوپر سے, برف اور بارش میں تبدیل ہو جائے, نہروں کی شکل میں, دریاؤں کی شکل میں, انسانوں کی کھیتی باڑی کے لیے کارآمد ہو. اور اس کے بعد انسانوں کی طبیعت کے اندر خدا نے خواہش رکھی, حب ذات رکھا, اپنی ذات سے محبت, اس کی وجہ سے انسان کام کرتا ہے, ورنہ انسان کے وجود کے اندر کاہلی ہے. انسان کے وجود کے اندر جب کاہلی ہے کام نہیں کرتا, چونکہ اپنی ذات سے محبت ہے, کیونکہ انسان کے وجود کے اندر کاہلی کی طبیعت ہے, آرام طلبی کی طبیعت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کیا جائے. تاریخ میں عجیب واقعات ہیں انسان کی کاہلی کے داستانوں کے, عجیب واقعات ہیں, خندہ آور واقعات ہیں. تو اگر انسان کے پاس حب ذات نہ ہو تو یہ ممکن. انسان کے اندر ایک خواہش رکھا کہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے, اپنی ذات کے لذائذ کے لیے کام کرے, اور ساتھ ہی عقل دی, شعور دی, ہوا سے پنجگانے دیا تاکہ یہ کام بنحو احسن انجام دے سکے. اس کے بعد انسان کے اندر زوجین کے, انسان کے مذکر کے اندر مؤنث کی نسبت میں شوق, مؤنث کے اندر مذکر کے نسبت میں شوق, یعنی جنسی خواہش رکھا. اگر یہ خواہش نہ ہوتی انسان نی نسل ختم ہو جاتی, آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. انسان نے فطرت, خدا نے ان فطرت انسان میں یہ صفت رکھی تاکہ یہ آگے بڑھے. تو انسان شادی کرتا, شادی کرنے کے بعد اگر بچوں کی محبت انسان میں نہ ہو تو انسان بچے دنیا میں نہ لاتا, تو نسل انسانی ختم ہو جاتی. تو خدا نے ایسا کیا کہ انسان اس دنیا میں زندہ رہ سکے, اس زمین پر زندہ رہ سکے, زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے, خوشگوار زندگی کرے, اور انسان کی نسل آگے بڑھے. تو بچوں کی محبت دل میں ڈال دی تاکہ ان بچوں کی وجہ سے وہ بچوں کی خدمت کرے, بچوں کی پرورش کرے, بچوں کو بڑھا دے, بڑا کرے, اور ان کے لیے ہر قربانی پیش کرے, ان کی بہتر تربیت کرے, ان کو محبت دے. یہ خدا نے انتظام کیا. اب اس کے بعد دیکھیں خدا نے کیسا انتظام ہے. ماں کی شکم میں جب بچہ ٹھہرتا ہے اور بچہ نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس وقت ماں کی چھاتی میں دودھ آتا ہے. ماں الگ ہے, بچہ الگ ہے, لیکن بچہ جب دنیا میں آنا چاہتا ہے, اس کے معدہ کمزور ہے, قوۂ ہاضمہ کمزور ہے, دانت نہیں ہے, تو خدا نے ماں کے پستان میں دودھ کا انتظام کیا ہے. اور جیسے ہی بچہ کھانا کھانے کے قابل ہوتا ہے, دودھ آنے کے سلسلے بھی بند ہو جاتا ہے. یہ انتظام الہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ایک سسٹم ہے, انسان کو خلق کیا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. یہ اگر خدا نہ ہو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. صرف انسان کے آنکھوں کا آپ مطالعہ کریں, اسی مطالعہ سے آپ کو یقین ہوگا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. مولا امیر المومنین کے خطبہ 185 میں فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ السَّمَاءُ وَالْهَوَاءُ, اسی طرح سے آسمان اور ہوا, اسی طرح سے پانی, آندیاں, چاند, سورج, نباتات, شجر, پانی, پتھر, رات اور دن کا آنا. اگر رات نہ ہوتی تو انسان کس بلا مبتلا ہوتے, دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور یہ سمندر, یہ نہریں, یہ پہاڑ اور یہ چوٹیاں, اسی طرح سے مختلف زبانیں, یہ سب خدا کی نشانی ہیں. ہر ایک میں آپ غور کریں گے تو خدا کی عظمت کی نشانی وہاں پر ملتی ہے, خدا کی عظمت کی نشانی وہاں پر ملتی ہے, اور خدا کے وجود کی دلیل ہے ان میں سے ہر ایک. تو مولا اس کے بعد فرماتے, فَلْوَيْلٌ لِّمَنْ أَنْكَرَ الْمُقَدِّرَ, افسوس ہے اس انسان کے لیے جو خدا کا انکار کرتا ہے, ان چیزوں کو حساب و کتاب کے ساتھ بنانے والے کا انکار کرتا ہے, وجحد المدبر, تدبیر کرنے والے ہستی کا انکار کرتا ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں, حل یکون بنا ان من غیر بان, کیا کوئی بلڈنگ بانی کے علاوہ, معمار کے علاوہ, بنانے والے کے علاوہ وجود میں آ سکتی ہے, او جنایت ان من غیر جانن, یا اگر کوئی جرم و جنایت انجام پاتا ہے, کوئی جرم کی کرنے والے کے بغیر جرم ہوتا ہے, اگر کوئی مارا جائے, گولی لگ جائے, تو گولی مارنے والا کوئی ہے. تو مولا فرماتے ہیں, دیکھیے اب معمولی چیزوں میں آپ نہیں مانتے ہیں, ایک بلڈنگ کو, ایک کمرہ کو, بلکہ ایک پنسل کو آپ نہیں مانتے کہ یہ پنسل خود بخود وجود میں آ سکتا ہے, تو کس طرح سے اس عظیم عالم کے وجود کا آپ انکار کرتے. تو مولا برہان نظم کے ذریعے ثابت کرتے نہج البلاغہ کے مختلف مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں. پھر مولا خدا کے صفات کے بارے میں بیان کیا ہے, یہ ایک نقطہ. اور دوسرا یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی کامل معرفت کی کوشش نہ کرو, تم محدود ہو, اس لامحدود کو مکمل تم سمجھ نہیں سکتے. فرماتے ہیں کہ لم يطلع العقول على تحديد معرفته ولم يحجبها عن واجب معرفته, خدا نے انسانوں کے عقول کو اتنا علم اور اتنی وسعت نہیں دی ہے کہ خدا کی کامل شناخت ہو، لیکن انسانوں کے عقل کو خدا کی اجمالی معرفت سے محروم بھی نہیں کیا ہے. اس کے بعد مولا خطبہ نمبر 91 میں فرماتے ہیں، لا تقدر عظمت اللہ سبحانہ علی قدر عقلک فتکون من الہالکین، خدا کو اپنی عقل کے برابر نہ سمجھو، جتنا تم سمجھ سکتے ہو اتنا خدا ہے، اگر ایسا ہو تم ہلاک ہو جاؤ گے، خدا لا محدود ہے تم محدود ہو، لیکن کسی حد تک خدا کو پہچان سکتے ہو، کامل پہچاننا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. نہج البلاغہ میں جس خدا کو مولا پیش کرتا ہے وہ خدا عزت کا ذریعہ، مولا فرماتے ہیں کفا بعز ان اکون لک عبدا، خدایا میری عزت کے لیے اتنا بس کہ میں تیرا بندہ ہوں، کسی اور کا بندہ ہونا ذلت ہے، خدا کا بندہ ہونا عزت ہے. وکفا لی فخرا ان تکون لی ربا، میرے لیے فخر کے لیے اتنا بس کہ تو میرا رب ہے. فرماتے ہیں خدایا حبنی صبرت علی عذابک، خدایا فرض کرو میں نے تیرے عذاب کو برداشت کی، فکیف اصبر علی فراقک، تجھ سے جدائی کو میں کیسا برداشت کر سکوں، جہنم برداشت کر سکوں گا لیکن تجھ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اب نہج البلاغہ خدا عاشق خدا ہے، نہج البلاغہ فرماتا ہے انسان عاشق خدا ہونا چاہیے، ساتھ نہج البلاغہ فرماتا ہے کہ انسان اس خدا کے سامنے ذمہ دار ہے، اسی لیے خوف خدا بھی ہونا چاہیے، خوف خدا بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ اہل بیت کے دل میں خوف خدا ہو، جہنم کو خوف نہیں ہے، عظمت خدا کی وجہ سے خوف خدا دل میں پیدا ہونا. مولا فرماتا ہے انکم لتسالون حتی عن البہائم والبقاء، تم سے پوچھا جائے گا حیوانات کے بارے میں بھی اور زمینوں کے بارے میں بھی. یعنی نہج البلاغہ یہ کہتا ہے جس خدا کو تم مانتے ہو صرف مسجد کے حد تک نہیں ہے، خلوت کے حد تک نہیں ہے، سجدہ کے حد تک نہیں ہے، آپ دنیا بھر میں جانوروں کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، دنیا بھر میں زمینوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ابھی مسلمانوں کے حالت دیکھ کس طرح سے انسان کو خون ارزان ہو گیا ہے، لیکن نہج البلاغہ فر انسان مغربی انسان کہتے ہیں ہم حقوق بشر کے حامی ہیں، ہم حقوق حیوان کے حامی ہیں، ہم ماحولیات کے حامل ہیں، لیکن نہج البلاغہ نے 14 صدی پہلے یہ اعلان کیا ہے تم سے انسان تو انسان. مالک اشتر کے خط میں فرماتا ہے کہ اما شبیح لک فی الخلق اما اخ لک فی الدین و اما شبیح لک فی الخلق، مالک مصر میں رہنے والے یا تمہارے برادر ایمانی ہیں یا تم جیسا انسان ہے، سب کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ انسان کا حقوق. حیوانات کے فرماتے ہیں تم سے پوچھا جائے گا جانوروں کے بارے میں بھی، اور ماحولیات کے بارے میں فرماتے ہیں تم سے پوچھا جائے گا زمینوں کے بارے میں بھی. تو ہم علی کے ماننے والے، نہج البلاغہ کے ماننے والے والوں کے لیے علی کا یہ پیغام ہے، جس خدا کو میں مانتا ہوں، جس خدا کو آپ مانتے ہیں، اس خدا کے سامنے آپ ذمہ دار ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.